الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم فبشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ نمل کی 5 آیات کی تلاوت کی ہے، یہ آیت نمبر 60 سے 64 تک، اور ان 5 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قدرت کاملہ، اپنی رحمت اور اپنی ربوبیت اور خاص طور پر توحید پر چند ایسے دلائل دیے ہیں کہ جن میں سے اکثر مشرکین مکہ بھی اس سے معترض تھے اور اس کو جانتے تھے، مانتے تھے. اسی والے سے انشاءاللہ اس پر ہماری ان 5 آیات پر گفتگو ہوگی. بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن حکیم بنیادی طور پر جو اس کا مرکزی موضوع ہے وہ ہے ایک اللہ کو ماننا، اور اسی اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی پیج قرآن حکیم کا خالی نہیں ہے کہ جس میں ذکر وہ توحید باری تعالیٰ کا مختلف پیرائے میں یا مختلف انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ کیا. تو یہ توحید، یہ ہمارے دین اسلام کی اصل میں ایک بنیاد ہے، ایک اللہ کا اقرار اور اس کے ساتھ ساتھ تمام معبودان باطل کی نفی. اور یہ بات کلمہ طیبہ میں بالکل شد و مد کے ساتھ بیان ہوئی، لا الہ الا اللہ، یعنی تمام معبودان باطل کا انکار ہے اور ایک اللہ کا اقرار ہے. تو اسی اعتبار سے انشاءاللہ یہ بڑا ایک قیمتی خزانہ ہے قرآن حکیم میں سورہ نمل کی یہ 5 آیات کی، جس میں آپ توحید باری تعالیٰ کے دلائل ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے دیے ہیں. اور اس کا انداز آپ دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ کہ جو کہ ایک اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو اس کے ساتھ برابر کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، گھنان و جن کر رہے تھے، لہٰذا ان کے سامنے سرچنگ کوشچنس کے انداز میں، سوالات کے انداز میں ذرا ایک خطاب کرنے کا انداز ہے اور ان کو کھنگالنے کا انداز ہے کہ ذرا سوچو کہ کائنات میں تمہارے سامنے اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ ایک مضبوط نظام چل رہا ہے، کیا اس نظام کو چلانے والا ایک اللہ، اس کے ساتھ کچھ تمہارے دوسرے معبود کے جن کو تم پوج رہے ہو، کیا وہ بھی کچھ ہیں کہ جو کہ اس کے ساتھی ہیں، کیا انہوں نے بھی اس عظیم کائنات میں کچھ تخلیق کی ہے، تو وہ چیزیں دکھاؤ. اب یہ ہے اصل میں انداز ان آیات کا. سب سے پہلے میں اس کا ترجمہ اکرما آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ چند تفصیلات ہم اس سے سمجھیں گے. فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض، بھلا بتاؤ کون ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی، کون ہے اس کا بنانے والا، کس نے نازل کیا. وانزل لکم، یعنی کس نے اس آسمان اور زمین کی تخلیق، وانزل لکم من السماء ماء، اور کس نے نازل کیا آسمان سے پانی. فانبتنا به حدائق ذات بهجة، اور پھر ہم نے اگائے اس پانی کے ذریعے سے، اس زمین سے باغ رونق، سر سبز و شاداب، یہ باغات ہم نے اگائے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اور اے انسان، اے لوگوں، تمہارے لیے تو یہ ممکن نہ تھا کہ تم اس کے درخت کو اگا سکتے، ان باغات کے درخت کو، مختلف یہ رنگا رنگی سر سبز و شاداب باغات، اس کے درخت، یہ تم اس کو اگا نہیں سکتے، اس کے تم اس قابل ہی نہیں تھے، ہم ہیں اس کے اگانے والے. الہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ کہ جو کہ اس تخلیق میں شریک ہے. بل ہم قوم یعدلون، مگر لوگ پھر بھی اس اللہ کے برابر کیے جا رہے ہیں دوسری مخلوقات. امن جعل الارض قرارا، اور بھلا بتاؤ کہ کس نے زمین کو جائے قرار بنایا. وجعل خلالها انہارا، اور کس نے اس زمین کے درمیان نہریں جاری فرما دی. وجعل لها رواسیا, اور کس نے اس زمین میں پہاڑ نصب کر دیے کہ جو کہ زمین کو بیلنس کرتے. وجعل بین البحرین حاجزا, اور بھلا بتاؤ کون ہے کہ جس نے دو سمندروں کے درمیان, دو دریاؤں کے درمیان ایک آڑ ہے, ایک پردہ ہے کہ جو کہ حائل کر دیا کہ جو مختلف پانی کو آپس میں ملنے نہیں دیتا. الہ مع اللہ, کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ کہ جو کہ یہ کام کر رہا ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے, نواقف ہیں. اما یجیب المضطر اذا دعوا, بھلا بتاؤ کون ہے کہ جو کہ ایک بے قرار کی جو بھی پکار ہے, دعا ہے کہ جب بھی وہ اسے پکارتا ہے اللہ کو, اس کو جواب دیتا ہے, کون سنتا ہے؟ فیکشف السوء, اور یہ کہ پھر اس کی برائی کو, اس کی جو بیماری ہے اس کو دور کرتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض, اور کون ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں خلافت عطا فرمائی, استخلاف تمہیں دیا؟ الہ مع اللہ, کیا کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ معبود کی جو کہ یہ کام کر رہا ہے؟ قلیلا ما تذکر, بہت کم لوگ ہیں کہ جو کہ ان باتوں پر غور و فکر کرتے ہیں, نصیحت حاصل کرتے ہیں. اما یہدیکم فی ظلمات البر والبحر, بھلا بتاؤ کون ہے کہ جو کہ تمہیں ہدایت دیتا ہے, تمہاری رہنمائی کرتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں میں, سمندر کے اندھیرے ہیں اور خشکی کے اندھیرے ہیں, کون ہے کہ جو کہ اس میں تمہیں رہنمائی دیتا ہے؟ تم بڑے آسانی کے ساتھ سفر کرتے ہو, اپنی منزلوں تک پہنچتے ہو. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, کون ہے کہ جو کہ بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی ہوائیں اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے؟ یعنی کتنی بڑی نعمت ہے کہ بارش سے آنے سے پہلے چند سوندھی ہوائیں چلتی ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً اب اللہ کی رحمت وہ آیا چاہتی ہے. کون ہے؟ آئلہ مان لو, کیا کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ, کوئی معبود کے جو کہ یہ کام کر رہا ہے؟ قال اللہ عما یشرکون, اور بہت ہی بلند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شرک سے کہ جو کہ وہ کر رہے. اما یبدا الخلق, بھلا بتاؤ کون ہے کہ جو کہ بالکل ابتدا سے تخلیق کرنے والا ہے؟ یعنی تمہاری کارگری تو یہ ہے کہ ایک شے پہلے سے موجود ہے, تم نے اس کو ذرا جوڑ تاڑ کے ایک نئی شے بنا دی, لیکن بالکل ابتدا سے ایک شے کو بنانے والا وہ کون ہے بھلا بتاؤ؟ سو میں یوں, اور پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا, دوبارہ اس کو لوٹائے گا. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور کون ہے کہ جو کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے, عطا کرتا ہے؟ آئلہ مان لا, کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ کہ جو کہ اس اتنی بڑی کائنات کو چلانے میں اور رزق عطا کرنے میں جو وہ شریک ہے؟ قل ہاتھ برہانم, لہذا فرمایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرمائیے کہ اگر کوئی اور خدا ہے تو ہاتھ برہانم, کوئی دلیل ہے تمہارے پاس تو پیش کرو, کوئی عقلی کوئی نقلی دلیل تم پیش کرو. ان کن تم صادقین, اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو. تو یہ تو ایک رواں ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا, یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے 64, یہ پانچ آیات ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنی قدرت سے کاملہ ہے, ربوبیت ہے اور اپنے توحید پر ایسے ایسے دلائل دیے ہیں کہ جو کہ واقعتاً مشرکین مکہ کے جو کہ 360 بت بنا کر وہ توحید کے مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ ان چیزوں سے کسے معترض, وہ جانتے تھے کہ واقعتاً اس کو کوئی بنانے والا سوائے اللہ. اس سے پہلی چیز یہاں پر دیکھیں, اللہ نے فرمایا کہ امن خلق السماوات کی بلاد, کون ہے کہ جو کہ آسمانوں اور زمین کا تخلیق کرنے والا ہے, اس کو بنانے والا ہے, یہ خالق سما و ارض, یہ کون ہے؟ لہذا اس میں آپ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی خلاقی, آسمان اور یہ زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنانے والا ہے. اور قریش مکہ میں تاریخ یہ گواہ ہے کہ کبھی بھی کسی مشرکین مکہ نے کسی اپنے بت کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ بھئی آسمان اور زمین کا بنانے والا یہ لات ہے, یہ منات ہے, یہ عزر ہے, کسی بت کی طرف اشارہ نہیں. مانتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ انزل لکم من السماء ماء, اور کون ہے کہ جو کہ آسمان سے پانی نازل فرماتا. تو کیا اللہ کی قدرت ہے کہ آسمان, اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم چھت کہ جو کہ بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے کھڑے کر دی, ایک آج ایک انسان میں اور آپ چھت بناتے ہیں تو کئی کئی پلر کی ضرورت ہوتی اس کو تھامنے کے, بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے یہ پلر کے اتنی بڑی چھت متعین کر دی ہے, تان دی ہے ہمارے سروں پر, اللہ تعالیٰ کی خلاقی ہے. پھر آسمان سے پانی اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے, پانی ہوا کے ساتھ ساتھ کتنی بڑی نعمت ہے, زندگی کے لیے کتنی قیمتی ایک شے ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. زمین کی قوت سے رویدگی, یعنی زمین اپنے خزانے کو باہر نکالے, اس کے اندر جو قیمتی اور یعنی اہم ترین عنصر ہے وہ یہ پانی کا عنصر ہے. پانی نازل ہوتا ہے, ایک بنجر زمین ہے, آپ تھوڑے عرصے میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس میں ایک ہریالی ہے وہ پیدا ہو جاتی, اور پھر اسی پانی کے ذریعے سے زمین اپنی خزانے اگتی ہے, فصلیں ہیں, پھل ہیں مختلف قسم کے کہ جو کہ اس میں سبزہ ہے کہ جو کہ نکل جاتا ہے, ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ہمارے جانوروں کی غذا بھی اس میں گھاس پھوس کے ذریعے سے وہ مل جاتی ہے. اسی طرح سے روئے زمین پر جتنی بھی مخلوق وہ بس رہی ہے رہ رہی, آپ اندازہ کیجئے کہ اس پانی کے ذریعے سے سب کی غذا کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوبست کر رکھا ہے, سب کا سامان وہ فراہم ہو جاتا ہے. یعنی زمین کی مخلوق ہو, پانی کی مخلوقات ہو یا ہوائی مخلوقات, سب کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے سے, اس زمین کے ذریعے سے وہ جو ہے وہ کیا ہے. اس پورے نظام ربوبیت میں یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی اور دوسرا ہے کہ جو کہ شامل, کیا یہ رزق کی فراہمی کوئی اور ہے کہ جو کہ کر رہا ہے؟ پرندے ہیں کہ جو کہ بھوکے نکل رہے ہیں, شام میں لوٹ رہے ہیں تو پیٹ بھرے لوٹ رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے بھی لا رہے ہیں, کیا کوئی اور ہے کہ جو کہ ان کو رزق دینے والا ہے؟ تو تم تو اس زمین کو دیکھ رہے ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کتنا بڑا نظام وہ چلا رہا ہے, پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں, دوسری مخلوقات ہیں, وہ ہوائی مخلوقات ہیں, تم تو ان کو نہیں دیکھ رہے, کون ہے کہ جو کہ انہیں رزق دے رہا ہے؟ لہٰذا یہ ہے کہ اگر کوئی اس ربوبیت کاملہ میں شامل ہے تو ذرا اس کی لسٹ بتاؤ, الہ مان لا, کیا کوئی اور معبود ہے کہ جو کہ اللہ کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون, مگر پھر بھی ہے کہ جو کہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں, اس کے برابر جو ہے وہ کر رہے ہیں ان کی اس کی صفات اور اس کی ذات. پھر اس کے بعد دیکھیے دوسری بڑی نشان, دوسری بڑی دلیل اللہ کی توحید باری تعالیٰ پر اور قدرت کاملہ پر. فرمایا کہ امن جعل الارض قرار, کون ہے بھلا بتاؤ کہ جس نے زمین کو جائے قرار دیا, زمین کو چلنے پھرنے کا ذریعہ بنایا. اب دیکھیں اس میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں, آج تو یہ باتیں بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں ہضم ہو جاتی ہے کہ جب سائنس کی جو بھی ایک انوینشنز ہیں اور فیکٹس ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے اب آ رہے ہیں, تو اب یہ باتیں سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے, اور یہ ہے کہ پھر ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حقائق بیان کر دی کہ جو کہ آج ہمارے سامنے آ رہا ہے. دیکھیے زمین کو جائے قرار بنایا کہ جس پر ہم آسانی سے چلتے پھرتے ہیں. زمین ایک بہت بڑی نعمت ہے, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فورس آف گریویٹیشن ہے, یعنی کشش ثقل ہے کہ جو کہ رکھی اس میں موجود ہے یہ صلاحیت, اور اسی کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ اس زمین پر ایک چیز وہ خود سے گر تو سکتی لیکن خود سے ہوا میں معلق نہیں ہو سکتی, یعنی سوائے اس کے کہ کوئی فورس ایکسٹرنل ہے کہ جو کہ اسے اوپر جب اٹھا. میں آپ کو سوچے نا کہ اگر یہ گریویٹیشنلی فورس جو ہے وہ نہیں ہوتی زمین میں تو کس طرح سے ہم ہوا میں جو ہے وہ معلق رہتے اور جائے قرار یہ زمین ہوتی, ہر چیز جو ہے وہ معلق ہوتی, کتنی پریشانی ہوتی. لیکن یہ ہے کہ یہ جو کشش ثقل ہے یہ زمین میں موجود ہے, اس میں بہت بڑی نعمت ہے, ہر چیز ہے کہ جو کہ اپنی جگہ پر قائم ہے, ہاں سوائے گیسوں کے آبی بخارات کے وہ اوپر جو ہے معلق ہوتے ہیں اللہ کی مرضی سے, اللہ کی عزت, اللہ نے ان کے اندر اس کے اندر وہ پراپرٹی جو ہے وہ رکھی. لیکن یہ ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت یہ کشش ثقل کی صورت میں ہمارے اس زمین پر ہے, یہ جائے قرار اس بات سے. پھر آپ نوٹ کیجیے گا دوسری بات کہ یہ جو زمین ہے وہ اپنے محور میں, اپنے آربٹ میں جو ہے وہ گردش کر رہی ہے, اور یہ گردش ہے کہ جو کہ اس کی رفتار وہ آتی ہے 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے, 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ اپنے آربٹ میں گردش کر رہی ہے سورج کے سامنے, اور یہ پھر گردش کہلاتی ہے روٹیشن, اور اس میں 24 یعنی یہ ایک دن میں یہ 24 گھنٹے میں یہ روٹیشن جو ہے وہ پوری ہوتی ہے جسے ہم دن کہہ دیتے ہیں. اسی طرح سے پھر سورج کے گرد اس کی جو گردش ہے اس کی رفتار وہ 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ سورج کے گرد جو ہے وہ یہ زمین گردش کرتی ہے, اور یہ گردش کراتی ہے ٹرانسلیشن, اور یہ پھر ہوتی ہے 365 دنوں میں, جسے ہم کیا کہتے تھے سال کہتے تھے ایئر کہتے تھے. لہٰذا اتنی گردشوں کے باوجود, یہ روٹیشن اور ٹرانسلیشن کے باوجود زمین کی, ہم بڑی آسانی کے ساتھ زمین میں چل پھر رہے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں نا کہ آج کوئی اگر جھولا ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہو تو اس میں آپ چل پھر سکتے, نہیں، لیکن یہ کہ پوری زمین وہ روٹیشن بھی ہو رہی ہے، ٹرانسلیشن بھی ہو رہی، لیکن کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کو جھکڑا ہوا کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس میں چل پھر سکتے ہیں، ہمارے مویشی جو ہے وہ چلتے ہیں، ہمارے ساز و سامان لے کر ہم چل رہے ہیں، بہت بڑی نشان ہے. کون ہے کہ جس نے زمین کو جائے تراز بنایا؟ اسی طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ زمین کو ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے نا، زمین گول ہے، لیکن اس زمین کو بیلنس کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. کس کے ذریعے؟ یہ پہاڑ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے نافذ کیے، اس میں گاڑ دیے کیلوں کی مانے، والجبال اوتادا کے الفاظ آتے ہیں، اور آج تو سائنس ڈسکور کر رہی ہے کہ اللہ نے بجا فرمایا بھی. کیلوں کی مانند یہ پہاڑ ہے کہ جو کہ زمین میں گڑے. اب آپ ایک کیل پر ذرا یعنی ایمفسائز کریں، اگر غور کریں تو کیل کا میجر پورشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ باہر ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے، اور بہت کم حصہ ہے کہ جو کہ کیل کا باہر ہوتا ہے. آج سائنس ڈسکور کر رہے ہیں کہ یہ جو پہاڑ گڑے ہیں، ان کا جتنا حصہ میں اوپر نظر آتا ہے اس سے کئی گنا حصہ وہ زمین کے اندر ہے کہ جو کہ موجود، بالکل کیلوں کی مانند. بل جبال یا اوتادا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کیلوں کی مانند ان پہاڑوں کو جب اگاڑا ہے، اور یہ پہاڑ ہے کہ جو کہ زمین کو بیلنس کیے ہوئے، کہ جس کی وجہ سے اب یہ ہمارے لیے جائے فرار ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس زمین میں چلتے پھرتے ہیں. اسی طرح سے چوتھی بات آپ نوٹ کیجیے کہ اگر تو زمین ہمیشہ سورج کے سامنے رہتی، بالکل اسٹیٹک ہو جاتی سورج کے سامنے، لہٰذا پھر ہوتا کیا کہ زمین کا نصف حصہ وہ ہمیشہ وہ کیا ہوتا، اس پر دن ہی چڑھا رہتا، اور نصف حصے پر کیا چڑھی رہتی، رات ہی چڑھی رہتی. اگر تو یہ زمین روٹیٹ نہ ہو رہی ہوتی، اس کی ٹرانسلیٹری موشن نہ ہو رہی ہوتی، بالکل اسٹیٹک ہوتی، بالکل رکی بھی ہوتی سورج کے سامنے، تو نصف حصے پر کیا ہوتا کہ دن چڑھا ہوتا اور نصف حصے پر رات چڑھی، اور اس طرح پھر کیا ہوتے، یعنی بہت سے نباتات اور جاندار ہم جانتے ہیں کہ وہ سورج کی تپش سے ہی وہ بہت ساری انرجی ہے کہ جو کہ حاصل کرتے ہیں، اور پھر رات میں سکون حاصل کرتے ہیں. نیند کا ایک پہلو رات میں اس کے لیے رکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے رات بنائی. تو یہ دونوں چیزوں کی افادیت ہے جانداروں کے لیے زمین، لیکن اگر زمین رک جاتی سورج کے سامنے تو پھر کیا ہوتا؟ لہٰذا پھر یہ ہے کہ وہ جو بنیادی ایزنشلز ہیں، چیزیں ہیں جو ضرورت کے لیے انسان اور جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن اور رات میں رکھی ہیں، لہٰذا یہ کہ وہ چیزیں حاصل نہ ہوتی، کتنی بے سکونی کا معاملہ ہے. کہ اور ہم جانتے ہیں یہ دن اور رات کی جو بھی نعمت ہے کتنی بڑی نشان ہے. میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا. جس طرح سے ایک تسبیح میں کالا دانا آتا ہے، پھر سفید دانا، پھر کالا دانا، پھر سفید دانا، تو یہ رات اور دن کا جو بھی اختلاف ہے آنا جانا کتنی بڑی نعمت. دن میں ہم اپنی روزی تلاش کرتے نکلتے باہر، اور رات میں پھر دن بھر کی جو بھی تھکن ہے ہماری معاش میں، وہ رات میں چند گھنٹے کی نیند سے جب ختم ہو جاتی ہے، صبح ہم اٹھتے ہیں بالکل فریش مائنڈ اٹھتے ہیں، اور پھر سے ایک محنت کے لیے تیار ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ زمین یہ جائے قرار اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ اس میں روٹیشن بھی ہے، ٹرانسلیشن بھی. اسی طرح سے یہ بات بھی آج سائنس ہمیں بتاتی ہے، اس سے یہ چیز ہمیں پتہ چل گئی کہ زمین اور سورج کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے، 9,30,00,000 میل کا فاصلہ ہے سورج اور زمین کے درمیان. اگر یہ فاصلہ کم ہوتا، یعنی اگر زمین سورج کے اس فاصلے سے قریب ہوتی، تو پھر وہ شدت تپش سے کیا ہوتا کہ تمام مخلوقات جب وہ مرجھا جاتی ہیں اور پھر آخر وہ ختم ہو جاتا، جھلس کر ختم ہو جاتا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ جو فاصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے سورج اور زمین کے درمیان، یہ بھی جائے قرار زمین کے ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل، ایک بہت بڑی نعمت. اسی طرح سے اگر یہ فاصلہ بڑھ جاتا سورج سے زمین کا، تو آپ جانتے پھر کیا ہوتا، سردی کی وجہ سے انسان اور دوسری مخلوقات جاندار وہ ٹھٹر جاتے، اور پھر ملا کر کیا ہو جاتے، مر جاتے. لہٰذا یہ کہ یہ فاصلہ بھی ہے کہ جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو کہ اس زمین اور سورج کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قائم کیا ہے. اسی طرح سے ایک بات اور نوٹ کیجیے کہ یہ جو سورج کی روٹیشن ہے، یہ 66.5 ڈگری کے زاویے سے یہ بناتے ہوئے یہ زمین اپنی جو ہے وہ سورج کے سامنے گھوم رہی ہے، جو اس کی روٹیشن اپنے مدار، اور اس ڈگری کی وجہ سے یہ دن اور رات ہے کہ جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی دن بڑھ رہا ہوتا ہے رات چھوٹی ہو رہی ہوتی، کبھی رات جب وہ بڑھ رہا ہوتا ہے اور دن چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے، بہت بڑی نعمت. اور پھر انہی ڈگری کے زاویے سے گھومنے کی وجہ سے یہ موسموں میں جو ہم تغیرات دیکھتے ہیں، کبھی موسم سرد ہوتا ہے کبھی گرم ہوتا ہے, کبھی سردی ہے تو کبھی گرمی ہے, کبھی خزاں ہے تو کبھی بہار ہے. تو یہ کیا ہے اصل, یہ چاروں موسم ہیں جو کہ انسان کی ضروریات کے لیے, اور یہ کہ جو بھی انسان کی اور جاندار چیزوں کے لیے جو غذا اگ رہی ہوتی ہے زمین سے, اس کے لیے یہ موسم بھی ہیں کہ جو کہ بڑے لذت اس کی جو ہے وہ ضرورت ہے انسان کو بھی اور اس کے غذا کو بھی. تو یہ جائے قرار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا, اس کے حوالے سے یہ دلائل ہیں واقعتا کہ جو کہ آس پائیں اس کو ڈسکور کرے. پھر ساتویں بات یہ بھی نوٹ کیجیے کہ ہماری زمین سے اوپر تقریباً 500-600 میل کی بلندی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فضائی کرا ہے کہ جو کہ ہمارے سروں پر جب وہ تانتی ہے, اور یہ آسمائیں ڈسکور کرتی ہے کہ یہ فضائی کرا اگر نہ ہوتا تو پھر یہ زمین یہ آفات سماوی سے محفوظ نہ رہے. اسی فضائی کرے کی وجہ سے جو آفات سماوی ہیں, خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں یعنی بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں اخباروں میں کہ صحابہ ثاقب ہے کہ جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ زمین کی طرف آ رہا, اور اگر وہ ٹکرا گیا تو بہت بڑی تباہی ہے وہ پیدا ہو جائے گی پھیل جائے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے صحابہ ثاقب کیا ہوتا ہے, وہ اسی فضائے کرے میں آ کر بالکل جب وہ جھلس جاتا, اور یہ کہ اس کے ذرات ہیں کہ جو کہ پھر گرتے ہیں مختلف زمین کے ٹکڑوں پر, اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس فضائے کرے کی وجہ سے زمین کی حفاظت فرمائی ہے. اصل تو ہماری حفاظت فرمائی, ایک انسان کے جو کہ اشرف المخلوقات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ماسٹر کریشن ہے, اسی کے لیے سارے انتظامات ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے کیے. تو فرمایا کہ کون ہے بھلا بتاؤ کہ جس نے اس زمین کو جائے قرار بنایا, الاؤ ماللہ, کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ کہ جو کہ یہ کام کر رہا ہے. بالکل آغاز میں ہم موضوع یہ سمجھ رہے ہیں کہ توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے دلائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پانچ آیات میں سورہ نمل کی آیت نمبر 60-64 میں ہمارے لیے عطا فرمائے, ان میں سے چند دلائل ہم نے سمجھے. پھر اسی طرح سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وجعل خلالها انہارا, بھلا بتاؤ کس نے اس زمین کے اندر درمیان میں نہریں جاری فرمائی. ابھی دیکھیں یہ نہری نظام میں کتنا بڑا ایک نعمت ہے, یعنی یہ ہے کہ ان نہروں کے ذریعے سے وہاں علاقوں میں جہاں پر بارش نہیں ہوتی پانی نہیں ہوتا زیادہ, یعنی نہروں کے ذریعے سے وہاں پہنچایا جاتا ہے. پھر یہ کہ یہ انڈر گراؤنڈ ٹینکس کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہریں اور دریائیں ہیں کہ جو کہ دریا ہمارے لیے محفوظ کر دی. پھر اوور ہیڈ ٹینک ہیں, یعنی یہ بارش برستی ہے اور پہاڑوں پر برف کی صورت میں جم جاتی ہے, اور پھر گرمیوں میں کس طرح سے یہ برف نکلتی ہے اور یہ دریاؤں نالوں میں سیلابوں کی صورت میں پانی جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے. پھر کچھ پانی ہے کہ جو کہ زمین اپنے اندر جذب کر لیتی, اور آج ہم جانتے ہیں کہ بعض علاقوں میں پانی کی پرابلم ہے, پانی نہیں آ رہا تو ہم کیا کراتے, بورنگ جب وہ کراتے, اور یہ 120-150 فٹ کے اندر نیچے سے زمین میں پانی جب وہ نکلتا ہو. یہ ہے اصل میں اللہ کی ایک تخلیق کے جو کہ مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے نعمتوں کے ظہور کے طور پر سامنے آتی. اصل چیز کیا ہے, ان نعمتوں کو ہم استعمال تو کر رہے لیکن یہ نعمتیں استعمال کر کے ہمیں کیا بجہ لانا چاہیے اللہ سبحانہ کا, شکر بجہ لانا چاہیے. یہ ہے اصل میں, اور شکر کے تین درجے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ دل کی گہرائیوں سے بھی شکر ہوگا واقعتاً کہ اتنی بڑی نعمتیں اگر ہم خود اس کی تو دور کرتے تو نہیں حاصل کر سکتے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض نعمت تو ایسی دے رہا ہے کہ جو کہ ہم مانگتے ہیں, بعض نعمتیں تو بن مانگے اللہ تعالیٰ تھا فرما. آپ کو سوچے نا کہ کیا ہم نے کبھی سانس ہی دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں سانس عطا فرما, لیکن بن مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں, یہ اتنی قیمتی بنیادی ہے زندگی کے لیے, وہ ہمیں سانس عطا فرما. لہٰذا یہ ہے کہ کئی اور نعمتوں کے شمار کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گننا چاہو اس کو کاؤنٹ کرنا چاہو نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم احساس تو ہم کر سکتے, اور اس کے لیے پھر اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوں, اسی کا شکر بجا لائے. تو شکر بالقلب بھی ہوگا, شکر باللسان بھی ہوگا, اپنی زبان کے ذریعے سے بھی اللہ کا شکر, اللہ کی ہم کی طرح نے شکر الحمدللہ ہر بات پر ہر نعمت. یہ ایک بندہ مومن کی زبان سے الفاظ نکلنے چاہیے. اسی طرح سے ایک تیسری قسم امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ نے بیان کی, اور وہ ہے شکر بالجوارح, یعنی شکر ہو اپنے تمام اعضاء کے ذریعے پورے وجود کے ساتھ, یعنی ہماری آنکھ بھی اس کا شکر کیا ہوگا کہ اس آنکھ سے ہم بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں غلط بھی اور اچھی بھی, لیکن ہم کیا دیکھیں گے, ہر اسی چیز کو دیکھیں گے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کی اجازت دی. ہم غلط چیزیں نہیں دیکھیں, بے حیائی پر مبنی چیزیں نہیں دیکھیں, کسی نامحرم پر یہ نگاہ بلا وجہ نہیں پڑے. اسی طرح سے یہ پاؤں ہیں, یہ ہاتھ ہیں, یہ قوت بیان ہے, یہ نعمتیں ہیں, اور اس کا صحیح استعمال ہوئی ہے کہ لکے قرآن و سنت کے دائرے میں. یہ شکر بل جواز پورے وجود کے ساتھ. لہٰذا بھلا بتاؤ کہ کون ہے کہ جس نے یہ نہریں ہیں کہ جو کہ زمین میں بنا وجعل لها رواسی, اور کون ہے کہ جس نے اس زمین میں پہاڑ نصب کر دی. یہ قوت کا ایک مظہر ہمیں نظر آتے ہیں پہاڑ, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے اس زمین میں پہاڑوں کو گاڑا ہے, اور آج کوئی اس کو ہلانے کا تصور نہیں. لیکن یہی وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو ہم جانتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہوئی کہ دالوں کی طرح جب اوڑے پھر رہے ہوں گے. اسی طرح سے فرمایا وجعل بین البحرین حاجزا, بھلا بتاؤ کون ہے کہ جس نے دو دریاؤں کے درمیان ایک آڑ ہے کہ جو کہ بنا دی, ایک پردہ حائل کر دیا کہ جو دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتے. ایک کھارا پانی ہے وہ بھی اپنے دھارے میں چل رہا ہے, وہ بالکل اس سے ملا ہوا ایک میٹھا پانی کہ جو کہ اسی طرح جو ہے وہ بہ رہا ہے, کوئی اوور لیپنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی دونوں پانی. کون ہے, کس نے یہ آڑ بچھائی؟ لہٰذا یہ ہے کہ یہ اللہ کی خلاقیت کی آسائیں ڈسکور کر رہی ہیں. یہ دونوں پانی ہیں کہ جو کہ بہ رہے ہوتے ہیں دونوں دریا, اور کوئی اوور لیپنگ آپس میں نہیں ہوتی, نہ کھارا پانی وہ میٹھے پانی میں مکس ہوتا ہے اور نہ میٹھا پانی جو ہے وہ کھارے پانی میں مکس ہوتا ہے. کتنے بڑے خلاقیت. الاؤ مان لو, اب یہ بار بار یہ الفاظ آ رہے ہیں, کوئی اور معبود ہے, کوئی اور معبود ہے. اب یہ خاص طور پر قریش مکہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو کہ اللہ کے ساتھ 360 بتوں کو وہ پوج رہے تھے, بھئی یہ لکشمی دیوی ہے تو یہ فلا دیوی ہے تو فلا دیوی, کوئی دیوی نہیں, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ. لہٰذا اتنی بڑی کائنات ہے, کیا کوئی اشارہ کرو گے تم اپنے کسی بت کی طرف کہ اس نے یہ نہریں جو ہے وہ جاری کی ہیں, اس نے یہ آسمان اور زمین کی تخلیق کی؟ تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ کسی مشرک نے اپنے کسی بت کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ فلا چیز اس فلا بت نے بنا, کسی نے نہیں. ہر کوئی مانتا تھا کہ واقعی اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا وہ اللہ, لیکن یہ ہے کہ اصل میں مالک انسان ماننے کو تیار نہیں ہے اللہ. وہ کہتا ہے کہ بس یہ میری ہے, یہ کتنے فٹ کی زمین میرے پاس آ گئی, میری ملکیت ہے, میں جو چاہے کروں. یہ اتنے لاکھ روپے میرے پاس آ گئے, اب یہ میرا ہے, اب میں جو چاہے کروں, جیسے چاہے اس کو استعمال کروں, جیسے چاہے سب. یہی اصل میں چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خلاقیت کے ساتھ تھا. یہ چیز بھی جو وہ فرماتا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض, اصل بادشاہی, اصل جو اختیار ہے وہ میراث, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک, وہ اللہ ہے. دا ریئل اونر از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہاں بندے کے پاس کیا ہے, جو بھی نعمت ہے وہ امانت ہے, وہ لائبلٹیز ہیں, وہ ایسٹس نہیں ہیں. ان کے بارے میں سوال ہونا ہے کس نعمت کا کس طرح سے تم نے استعمال کیا. ولا تسألن یومئذ عن النعیم, آخری صورتوں میں ہم پڑھتے ہیں, لازمن تم سے تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے, پوچھا جائے گا کہ اس نعمت کا کیسے تم نے اس کو گزارا, کیسے سر کیا اس نعمت کو استعمال کر کے. تم اللہ کے سامنے جھکے یا غیروں کے سامنے جھکے, اللہ کی عبادت کی یا دوسروں کو معبود بنایا, پوچھا جائے گا. یہ ہے اللہ کی نعمتیں, اللہ اس کا شکر بجا لانے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. پھر آگے چلیے فرمایا کہ اما یجیب المضطر اذا دعاؤ, بھلا بتاؤ کون ہے کہ جو ایک بے قرار کی دعا جب بھی وہ اللہ کو پکارتا ہے, کون ہے کہ جو کہ اس کی سنائی کرتا ہے, کون اس کی دعوت پر لبیک کہتا ہے, اس کی دعا کو قبول کرتا ہے, کون؟ اب یہ مشرکین مکہ تو اچھی طرح سے جانتے تھے, یہ سمندری سفر کرتے تھے قریش مکہ, اور 20 سمندر میں قرآن میں بھی یہ الفاظ آتے, اور خاص طور پر حضرت اکرمہ بن ابی جہل, یہ ابو جہل کے صاحبزادے, بعد میں اسلام قبول کیا فتح مکہ کے بعد. یہ فتح مکہ جب ہوا تو یہ جا رہے تھے حفصہ کی طرف ہجرت کر کے, سمندری راستے سے جہاز ہے اس میں کئی مشرک وہ فرار ہو رہے ہیں, اس میں حضرت اکرمہ بھی, اور 20 سمندر میں جب جہاز پہنچا ہے تو اب وہ ہواؤں کے ذریعے سے جہاز نے ڈولنا شروع کیا, اور سب کو اپنی جان کا خطرہ ہوا تو سب نے اللہ کو پکارا, اللہ نے بتا. تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نصیب میں ہدایت تھی, تو یہ بات دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا, اور انہوں نے سوچا کہ بھئی اسی اللہ کی دعوت کو اللہ کے رسول دے رہے تھے مدینہ. لہٰذا یہ کہ فوراً ڈیسائیڈ کیا کہ اگر تو اللہ نے میری جان بخشی تو میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں, اسلام قبول کر دوں, اور پھر ایسے ہی ہوا, اور وہ اسلام لے آئے. لہٰذا یہ ہے کہ مشرکین مکہ جب بھی کسی پریشانی میں ہوتے تھے تو کسی لات منات عزہ کو نہیں پکارتے، فوراً اللہ کو پکارتے. لہٰذا پوچھا جا رہا ہے کہ اما یجیب المضطر اذا دعا، جب بھی کوئی بے قرار ایک مصیبت میں ملوث انسان پکارتا ہے تو کون سنتا ہے؟ وہ یکفیک السوء، اور کون اس کی برائی کو دور کرتا ہے؟ تم کیا کرتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ جو بھی اسباب ہیں ہمیں اسباب استعمال کرنے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میڈیسن جو بھی وہ پرسکرائب کرتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں. لیکن ایک موقع پر ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہماری آبزرویشن ہیں کہ بڑے سے بڑے سرجن اور سارے سرجن مل کر آخر میں وہ تھک ہار کر کیا کہتے ہیں، بھائی دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں اب کچھ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ کوئی خلا کی باتیں نہیں ہیں، اسی زمین کی باتیں، ہماری آبزرویشن ہیں. بڑے سے بڑے سرجن بھی جو ایک موقع پر آ کر دعا دے دیتے، بھائی دعا کیجیے اللہ سے، اب دعا کے علاوہ کچھ نہیں. لہٰذا یہ ہے اصل میں کہ اللہ ہی ہے کہ جو کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ڈالتا ہے، وہ اللہ ہی ہے کہ جو کہ ڈاکٹر کی پرسکرائب کرتا ہے جو بھی میڈیسن ہے اس میں شفا پیدا کرتا ہے. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جو ایک لقمہ ہم اپنے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں تو وہ لقمہ اندر جانے سے پہلے وہ اللہ کے اذن کا طالب ہوتا ہے، وہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ میں اس کے اندر شفا بن کے داخل ہوں یا زہر بن کے جب وہ لڑتا ہوں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ وہ فرم کنوکشن ہے کہ جو کہ ایمان ایک بندہ مومن کے اندر ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم بیمار ہوں گے، ہم محنت کریں گے، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور جو بھی وہ پرسکرائب کرے گا دوائیاں میڈیسن ہم اس کو استعمال بھی کریں، لیکن ایک بندہ مومن کا جو اصل توکل ہے، ٹرسٹ ہے، وہ کس پر ہوگا؟ اللہ کی ذات پر ہوگا کہ اللہ چاہے گا تو وہ اس ڈاکٹر سے شفا دے دے گا میڈیسن سے، نہیں چاہے گا تو کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. وہ حدیث جو اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ پوری انسانیت، ایسا توکل تمہیں اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ پوری انسانیت مل کر تمہیں کوئی نفع دینا چاہے نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، پوری انسانیت مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کا اذن ہوگا تو پھر وہ ایک ڈاکٹر کے ذریعے سے انسان کو شفا دے دیتا ہے، ورنہ اگر اذن نہیں ہے تو تمام ڈاکٹر بھی جمع ہو جائیں لیکن پھر وہ اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتا اگر موت کا فیصلہ ہو گیا. فرمایا کیا الہ ما اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ کہ جو کہ یہ کام کر رہا ہے؟ وہ جعلکم خلفاء الارض، یہ بیچ میں بات رہ گئی، کون ہے کہ جو کہ تمہیں زمین میں استخلاف دیتا ہے، خلافت عطا فرما، اور یہ کہ تم بڑی بڑی زمین کے جو وہ مالک بنتے ہو، کون ہے یہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. الہ ما اللہ، تو کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ کہ جو کہ یہ سارے کام کر رہا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہو کہ جو کہ تم نصیحت کر پکڑتے ہو. ہم میں یہادیکوں فی ظلمات البر والبحر، کون ہے کہ جو کہ تمہیں دریاؤں اور خشکی کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ آج تو نیویگیشن سے جن کا بھی تعلق ہے وہ جانتے ہیں کہ سمندروں میں بھی ان ستاروں کے ذریعے سے، چاند کے ذریعے سے پھر وہ راستے ہیں کہ جو کہ تلاش کیے جاتے ہیں، رہنمائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون ہے کہ جو کہ اپنی رحمت کے آگے آگے وہ خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ ہم جانتے ہیں نا کہ بارش آنے سے پہلے کیا چلتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں اور سنے سنے خوشبو آ جاتی ہے کہ اب یہ نعمت اللہ کی رحمت وہ آنے والی بارش. کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. الہ ما اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ کہ جو کہ اس تخلیق میں جو وہ شریک ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اور اللہ بہت بلند ہے اس سے کہ جو کہ وہ شرک کر رہے ہیں اس کے ساتھ. ہم میں یبدا الخلق، کون ہے کہ جو کہ بالکل ابتدا سے چیزوں کو تخلیق کرنے والا؟ وہی بات جو کہ شروع میں آئی کہ تمہارا کام کیا ہے کہ پہلے سے ایک شے موجود ہے، لکڑی موجود ہے، تم نے جوڑا کینے لگائے اور ایک میز سب بنا دیں، لیکن بالکل ابتدا سے جب کوئی شے نہیں تھی اللہ نے وہ تخلیق کی ہے بالکل ابتدا سے، اور پھر اللہ ہی ہے کہ جو کہ ہر چیز کا وہ اعادہ کرے گا. ثم یعیدہ، ممن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے کہ جو کہ تمہیں آسمان سے بھی اور زمین سے بھی رزق فراہم کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے؟ الہ ما اللہ، تو کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاف فرمائیے، اس سے پوچھئے کہ اگر کوئی اور خدا ہے تم سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ 360 بتوں بت جو ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کام میں اللہ کی رہنمائی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ جب وہ شریک ہیں؟ ہاں تو برہانہ، تو لاؤ کوئی دلیل، کوئی اپنی یا نقلی دلیل تمہارے پاس ہونی چاہیے، سالڈ پیش کرو. ان کن تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس توحید کا جو بھی خزانہ پورے قرآن حکیم میں مختلف انداز سے اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس توحید پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہی کے سامنے جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.